کے متعلق ایک گناہ کا قدر تفصیل سے ذکر کیا تھا، اور وہ تھا بدگمانی کا گناہ، کہ بدگمانی کا گناہ بڑا سنگین گناہ ہے، اس سے ہر مسلمان مرد عورت کو بچنا چاہیے، اور نیک گمان رکھنا چاہیے، کہ نیک گمان رکھنے کا حکم ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں اور اس کا ثواب ہے. بدگمانی گناہ ہے، ناجائز ہے، اور اس کے بڑے نقصانات ہیں. اسی آیت میں دو گناہ اور بھی اللہ پاک نے ذکر فرمائے ہیں اور ان سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور ان دونوں گناہوں کا تعلق بھی ہماری معاشرت سے ہے. ان میں سے ایک گناہ ہے کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا. اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، اور تم دوسروں کے عیبوں کو مت تلاش کرو. اور ایک اور گناہ ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. یہ دو گناہ بھی اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر فرمائے ہیں. ان دونوں ہی سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں گناہوں سے بھی معاشرت خراب ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کا عیب ڈھونڈنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اندر معلومات کرے، تحقیق کرے، تفتیش کرے کہ اس کے اندر کیا کیا عیب ہیں، کیا کیا اس کے اندر خرابیاں ہیں، اور اس کے اندر کیا کیا کمزوریاں پائی جاتی ہیں. اب چاہے کسی کے واسطے سے یہ باتیں معلوم کرے اور یہ عیب دریافت کرے، یا خود ہی چھپ کر دوسرے کی کمزوریاں اور عیب جاننے کی کوشش کرے. جیسے بعض عورتوں کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، یا پردے کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور پھر کان لگا کر سنتی ہیں کہ کمرے کے اندر جو عورتیں ہیں یا مرد ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسی بات سنائی دے جو اس کے خلاف ہو تو پھر وہ اس کا بدلہ لیتی ہیں، اس کو بدنام کرتی ہیں، اس کو برا بھلا کہتی ہیں، اور اس طرح سے اچھی خاصی ان میں لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے. ایسی بعض مردوں کے اندر بھی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر ایک پہ نظر رکھنا، ہر ایک پہ شک کرنا، ہر ایک کے اندر اس کی کمزوریوں کو پتہ چلانا اور پھر اس کو اچھالنا اور دوسروں کے سامنے بیان کرنا. بلکہ بعض شوہر بیوی پر ہی شک کرتے ہیں اور ہر وقت اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے، نہیں میرے خلاف تو باتیں نہیں کر رہی ہے. ایسی بعض بیویوں کو شوہر پر شک ہوتا ہے اور وہ اس کے دیر سے آنے پر اور ادھر ادھر جانے پر کسی سے ملنے جلنے پر شک کرتی ہیں, شبہ کرتی ہیں, جس کے نتیجے میں میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور بعض مرتبہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. یہ عیب اور برائیاں ڈھونڈنے کی مختلف صورتیں ہیں. اور عیب سے تو کوئی انسان خالی نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے, کہ وہ معصوم ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ تو کوئی بھی معصوم نہیں ہے. اگر معصوم ہے تو چھوٹے بچے معصوم ہیں, ورنہ جو عاقل بالغ انسان ہے وہ تو معصوم نہیں ہے. ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب تو ہوتا ہی ہوتا ہے. جب عیب ہے تو اس کو تلاش کرنے سے معاشرت خراب ہوگی, کیونکہ جب وہ عیب معلوم ہوگا تو پھر آدمی اس کو بیان کرے گا. جب بیان کرے گا تو اس کے اندر غیبت بھی ہوگی. غیبت ایک الگ مستقل گناہ ہے, اس کی تفصیل ابھی انشاءاللہ تھوڑی سی آپ کے سامنے آئے گی. تو یہ جو عادت ہے نا کسی کے عیبوں کو ڈھونڈنے کی, اس سے اللہ پاک نے منع فرمایا. ایک ہوتی شرعی ضرورت. شرعی ضرورت سے ہمیں کسی کے بارے میں تحقیق کرنی ہے, تفتیش کرنی ہے, معلومات کرنی ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے, وہ اس میں داخل نہیں ہے, وہ جائز ہے. مثلا کسی رشتے کے سلسلے میں ہمیں معلومات درکار ہیں کہ بھئی یہ لڑکے کا رشتہ آیا ہے, لڑکا کیسا ہے, یہ لڑکی کا رشتہ آیا ہے, لڑکی کیسی ہے. اس سلسلے میں تو جو بھی اچھائی ہے جو بھی برائی ہے سب باتیں جاننی پڑتی ہیں, اور ان کو معلوم کرنے کے بعد ہی پھر آدمی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ ایک شرعی ضرورت ہے. یہاں پر تحقیق تفتیش جائز ہے. یا کوئی حادثہ, کوئی سانحہ, کوئی واقعہ ہو گیا ہے اور اس کی تحقیق ہمارے ذمے آ گئی ہے کہ تم تحقیق کرو کہ یہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے. تو اس میں آدمی کی اچھائیاں بھی دیکھنی پڑتی ہیں, برائیاں بھی دیکھنی پڑتی ہیں. یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بے گناہ ہے, اور یہ بھی دیکھنا کہا کہ مجرم ہے. یہ بھی ایک شرعی ضرورت ہے, یہ بھی اس سے مستثنی ہے. یا ایسی کسی ظاہر بغیر ہماری تحقیق و تفتیش کی کسی کا کوئی عیب ہمارے سامنے آ گیا, مثلا کوئی دھوکے باز ہے, فراڈی ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, قاتل ہے, لٹیرا ہے, اچکا ہے, جیب کاٹو ہے, اس قسم کے بعض لوگ جرائم پیشہ ہوتے ہیں, ہمیں معلوم ہے, ہم نے تحقیق نہیں کی, خود بخود ہمیں پتہ چل گیا. تو خود بخود پتہ چلنا بھی اس کے اندر داخل نہیں ہے. اور یہ صورت میں دوسروں کو بتانا بھی کوئی گناہ نہیں ہے, تاکہ دوسرا آدمی اس سے نقصان نہ اٹھا سکے. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو دھوکہ دے دے اور اس بیچارے کا جانی مالی نقصان ہو جائے. بس بغیر کسی شرعی وجہ کے, ویسے ہی بس عادت ہے, اللہ بچائے, کہ بس دیکھیں فلاں شخص کیسا ہے, فلانا آدمی کیسا ہے, فلانی عورت کیسی ہے, اور وہ کیا کرتی ہے, اور اس میں کیا خرابیاں ہیں. تو اس قسم کی عیبوں کی تلاش اور کسی کے اندر برائیوں کی تلاش یہ ناجائز ہے, اس سے بچنا ضروری ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی راز کی بات کر رہا ہے اور وہ ہم سے اس بات کو چھپانا چاہتا ہے, ہوتی ہے آدمی کی باتیں کسی کے سامنے کرتا ہے, کسی کے سامنے نہیں کرتا آدمی, تو ایسی صورت میں اگر ہم وہاں موجود ہیں اور ان کو ہمارا موجود ہونا معلوم نہیں ہے, فوراً بتا دینا چاہیے کہ میں یہاں موجود ہوں, بھائی کہو تو میں چلا جاؤں. اب اللہ تک لوگ چلے جانا چاہیے اگر ایسی بات ہو. یا مثلا آپ سوئے رہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ سویا ہوا ہے, اور ہاں ہاں کہ آپ جاگے ہوئے ہیں, ہاں وہ باتیں کر رہے ہیں, کہ میں یہ تو سو رہا ہے بھائی, کوئی بات نہیں. اور آپ کان لگا رکھے ہیں, آنکھیں بند کر رکھی ہیں, کان وہاں لگا رکھے ہیں, یہ بھی ناجائز ہے. فوراً کہتے ہیں ارے بھائی میں تو جاگا ہوا ہوں بھائی کیا بات ہے, یا تو میں چلا جاتا ہوں یا تم چلے جاؤ بھائی, میں سو میں آرام کر رہا ہوں بھائی. ہاں تاکہ ان کو دھوکہ نہ ہو, اور وہ آپ سے کوئی بات چھپانا چاہتے ہیں تو وہ چھپا سکیں, کیونکہ راز راز ہوتا ہے, خفیہ بات خفیہ ہوتی ہے. تو ایک تو یہ گناہ ہے. ایک حدیث میں کہ تم ایک دوسرے کے عیب مت تلاش کرو, اگر تم تلاش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیب تلاش کریں گے اور تم کو اللہ پاک رسوا کر دیں گے آخرت میں, کیونکہ اللہ پاک کو تو سب معلوم ہے. وہ ہمارے عیب ظاہر فرما کر کے دنیا اور آخرت میں رسوا اور ذلیل فرما دیں گے. ایک بھائی یہ عیب تلاش کرنا ڈھونڈنا بغیر کسی شرعی وجہ کے, یہ بھی گناہ ہے اور ناجائز ہے, اور اس سے بھی بچنا چاہیے. وجہ اس کی کہ اس سے بھی معاشرت میں تباہی آتی ہے, بربادی آتی ہے, آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں, محبتیں نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے, ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, اور اس طریقے سے آدمی کا رہنا سہنا جو ہے وہ بجائے راحت کے تکلیف دہ ہو جاتا ہے. اور تیسرا گناہ جو اس آیت میں بتایا گیا وہ غیبت کرنے کا گناہ ہے. بلا یغتب بعضکم بعضا, اور تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اور غیبت جسے کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے اندر کوئی عیب ہو اور ہم اس کے پیٹھ پیچھے وہ عیب دوسروں کے سامنے بیان کریں, کہ اگر وہ سنے تو برا مانے, اسے کہتے ہیں غیبت. یہ غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے, اور گناہ تو ہے ہی, حرام ہے, اور حرام بھی ایسا ہے کہ حدیث میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت جو ہے زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. گناہ جو ہے زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. لیکن اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کی برائی کرتا ہے نا, تو عام طور پر تو پتہ چل ہی جاتا ہے, کیونکہ آج کل کسی کا پیٹ تو ہے نہیں, یعنی کوئی بات آدمی سنے اور اپنے پیٹ میں رکھ لے, دوسرے کے سامنے بیان نہ کرے, ایسے لوگ کہاں ہیں. نہ عورتوں کے پیٹ ہے نہ مردوں کا پیٹ ہے, بس آج کان میں کچھ بات پڑی, دوسرے دن دوسرے کے سامنے جا کر کہہ دی, جہاں بیٹھیں گے اس کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے, یعنی اس کو بتانا شروع کر دیں گے کہ فلانی نے یہ کہا فلانی نے یہ کہا. عورتوں میں خاص طور سے لگائے بجائے کی خاص عادت ہوتی ہے, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگانا ان کی عادت ہوتی ہے. مردوں کا بھی تقریباً یہی حال ہے. تو آپ نے کسی کی برائی کر دی تو وہ برائی جس کی ہے عام طور اس کے پاس پہنچ جاتی, اب نتیجہ ہے کہ وہ بھی اس کی برائی کرے گا. جب برائی کرے گا اب دونوں ایک دوسرے کی برائی کریں گے, اس کے نتیجے میں نفرت ہوگی, بغض ہوگا, کینہ ہوگا, عداوت ہوگی, قد بد زبانی ہوگی, ہو سکتا ہے ہاتھ پائی بھی ہو جائے, قد تعلقی ہو جائے گی. اور ان سارے گناہوں سے معاشرت تباہ ہو جاتی, اس لیے غیبت حرام ہے. اس لیے کوئی کسی کی برائی نہیں کرے, جہاں شرعی ضرورت ہو تو بقدر ضرورت وہاں بتانے کی گنجائش ہے, لیکن عام طور پر شرعی ضرورت بہت کم ہوتی ہے. زیادہ تر تو برائی کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے, جہاں بیٹھے ہیں کسی نہ کسی کی برائی, جہاں بیٹھے ہیں کسی نہ کسی کی برائی, بس برائی کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے آدمی کو. عورتوں میں بھی عادت پائی جاتی ہے, مردوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ کہ بس صبح شام تک نہ جانے کتنی غیبتیں آدمی کرتا رہتا ہے, اور کوئی اس کا فائدہ نہیں, نقصان ہی نقصان ہے اس کے اندر, دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے. دنیا کا نقصان تو یہی ہے کہ انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے, زندگی انسان کی بجائے خوشگواری کے ناخوشگواری کا شکار ہو جاتی ہے اور انسان کا رہنا سہنا جو ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپس میں محبتیں نہیں ہیں، آپس میں دل ملے ہوئے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی نہیں ہے، ایک دوسرے سے خیرخواہی نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مدد نہیں ہے، ایک دوسرے کا ادب و احترام نہیں ہے. غیبت نے سب چیزیں خراب کر رکھی ہیں، اس غیبت نے ساری چیزیں تباہ کر دی ہیں، اس لیے زندگی دنیا کی زندگی کا مزہ ختم. اور آخرت میں بڑے بڑے اس کے نقصانات ہیں اور وہ عذاب ہیں جو احادیث میں بیان ہوئے. جس میں ایک بہت بڑا نقصان تو یہ کہ ایک حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور ان کو ان کا نام اعمال دے دیا جائے گا کہ وہ اپنا اعمال نامہ دیکھ لو. تو وہ نام اعمال میں یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے بہت سے نیک کام نہیں کیے تھے مگر وہ ان کے نام اعمال میں لکھے ہوئے ہوں گے. مثلا کسی نے زندگی کو کبھی حج ہی نہیں کیا، حج نہیں ہوا تو حج کہاں سے کرتا ہوں، لیکن اس کے نام میں لکھا ہو کہ حج کیا ہے. زندگی میں کبھی اس نے جہاد نہیں کیا، وہاں لکھا ہو کہ جہاد بھی کیا ہے اس نے. تو وہ ان نیکیوں کو دیکھ کر کے حیران ہوگا کہ میں نے تو یہ نیک کام کیے نہیں تھے، میرے نام اعمال میں کہاں سے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا یا اللہ یہ نیک کام تو میں نے نہیں کیے تھے مگر میرے نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، یہ کہاں کیسے آ گئے، غلطی سے آ گئے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ بھائی تم نے تو یہ نیک کام نہیں کیے تھے لیکن بعض لوگوں نے تمہاری غیبتیں کی تھی، انہوں نے یہ نیک کام کیے تھے، تو غیبت کرنے کی وجہ سے ان کے نیک کام تمہارے نام اعمال میں لکھ دیے گئے. اور ایسی بات لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان کو بھی نام اعمال دیا جائے گا. وہ جب نام اعمال دیکھیں گے تو اس میں بہت سے انہوں نے نیک کام کیے ہوں گے لیکن وہ اس میں لکھے ہوئے نہیں ہوں گے. انہوں نے حج بھی کیا تھا لیکن وہاں تو حج نہیں ہے، جہاد کیا تھا انہوں نے جہاد اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، تلاوت کی تھی مگر وہ تلاوت وہاں سے غائب ہے، تہجد پڑھتے تھے وہ لیکن اس میں کوئی تہجد نہیں. تو وہ حیران ہوں گے کہ ہم نے تو میں نے تو یہ نیک کام کیے تھے، یہ کہاں گئے؟ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے یا اللہ میں نے تو کچھ نیک کام کیے تھے، وہ نیک کام یہاں نظر ہی نہیں آ رہے. ہم ہاں تم نے کیے تھے لیکن تم نے فلاں فلاں کی غیبت کی تھی تو یہ نیکیاں ان کو دے دی گئی اور ان کے نام میں اعمال میں لکھ دی گئی. اب بتاؤ کتنا بڑا نقصان ہے کہ کرے آدمی محنت کرے، کوشش کرے، وقت لگائے، پیسہ لگائے، سب کچھ لگائے اور نیکی غیبت کرنے کی وجہ سے دوسرے کے کھاتے میں چلی جائے. کسی سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی غیبت نہیں کرتے تھے، کوئی پوچھتا بھی تو کہتے میں کیوں کروں کسی غیبت، میری نیکیاں فالتو ہیں کہ میں غیبت کروں اور غیبت کر کے اپنی نیکیاں دوسروں کو دے دوں، اس لیے وہ کسی غیبت نہیں کرتے تھے. بھائی یہی ہمیں بھی چیک کرنا چاہیے کہ ہم کیوں کسی غیبت کریں بھائی، ورنہ آخرت میں یہ نقصان سامنے آئے گا کہ دنیا میں جس مرد عورت نے جس مرد عورت کی غیبت کی ہوگی تو کرنے والے کی نیکیاں ان کے کھاتے میں چلی جائیں گی جن کی اس نے غیبت کی. یہ کتنا بڑا نقصان ہے. اور ایک عذاب اور وبال یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں شب معراج میں جب آسمانوں پر گیا، جنت دوزخ کی بھی آپ نے سیر کی، تو ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب بھی بڑا ہی دردناک، بڑا خوفناک. کہ کہ بعض لوگ ہیں کہ ان کے ناخن جو ہیں تانبے کے ہیں, تانبے کے ناخن ہیں نوک دار, اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں, نوچ نوچ کر اپنے چہرے کی کھال اور گوشت سب نوچ لیا, بس چہرے میں ہڈیاں ہڈیاں رہ گئی. یہ تو آپ نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں, آپ نے فرمایا آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں, یہ آپ کی امت میں جو عورتیں مرد غیبت کرتے ہیں ان کو, یہ وہ لوگ ہیں, ان کو غیبت کرنے کی وجہ سے ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے خود ہی اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. اب دیکھو کتنی وبال کی چیز ہے, یہ اللہ بچائے, دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی وبال. اس لیے بس اپنی زبان پہ ہمیں تالا لگانا چاہیے, اور بجائے برائی کرنے کے یا تو بالکل خاموش رہنے کی عادت ڈال لیں, یا پھر جب بولیں تو کسی کے بارے میں اگر بولیں تو تعریف کریں اس کی, یا تو پھر نہ تعریف کریں نہ برائی کریں. یہ ہے بھائی, جیسے ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہوتی ہے, عورت ہو یا مرد ہو, پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو, ہر ایک میں جہاں کچھ برائیاں ہوتی ہیں وہاں کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہم یا تو کسی کے بارے میں اچھی بات کہیں اور نہیں تو بس خاموش رہیں, یہ کوئی اور دوسری بات کرے, مگر غیبت کے گناہ سے بچیں. بس اپنی زبان پہ تالا لگائیں کہ ہماری زبان سے آئندہ انشاءاللہ کسی کی برائی نہیں ہوگی, کسی کی غیبت ہماری زبان سے نہیں ہوگی, اور ان دو عذاب کو اور نیکیاں دوسرے کھاتے میں جانے کو یاد رکھیں. اس کو جتنا آپ سوچیں گے نا اتنے ہی انشاءاللہ تعالیٰ غیبت سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. البتہ جہاں شرعی طور پر کسی کی برائی بیان کرنا جائز ہے وہاں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, جہاں شرعی ضرورت ہو. جیسا بھی میں نے مثال دی تھی, بعض دفعہ رشتہ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو وہاں پہ تو بھائی جیسے تعریف کی جاتی ہے اس کی برائی بھی بتانی پڑتی ہے. اب جاہل کو پڑھا لکھا تو نہیں کہہ سکتے, جیسے جاہل کو پڑھا لکھا نہیں کہیں گے, جاہل کو جاہل ہی کہیں گے, پڑھے لکھے کو پڑھا لکھا کہیں گے, اس کو جاہل نہیں کہیں گے. ایسے ہی کسی کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے, کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے, تو بھائی رشتہ کرنے کے لیے تو اس کی خوبیاں برائیاں دونوں دیکھنی پڑتی. تو اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے علم میں تو یہ باتیں, یہاں پہ اگر اس کے اندر کوئی عیب ہو تو بتا دینا جائز ہے, یہ ناجائز اور ممنوع غیبت میں داخل نہیں ہے. یہاں بھی ہمارے یہاں ایک بڑی گڑبڑ ہے, وہ یہ کہ جب کوئی پوچھے گا نا بھائی فلاں لڑکی کیسی ہے فلاں لڑکا کیسا ہے تو خوب تعریف کریں گے, ایسا ہے اور ویسا ہے ڈبل پیسہ ہے, خوب تعریف کریں گے, اور وہ دوسرا بیچارہ دھوکے میں آ جاتا ہے, شادی کا پتہ چلتا ہے کہ جتنی تعریف کی گئی تھی اتنا ہی نکما ہے. یہاں سب کو یاد ہوگا کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے, یہاں یہ کہیں گے کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے, بس تعریف ہی تعریف, تعریف ہی تعریف, تعریف ہی تعریف, اتنی تعریف کریں کہ دوسرے کو یقین آ جائے گا. یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط بات ہے. یہاں پہ جو بھی آپ کو اس کے بارے میں اچھائی برائی معلوم ہے بتا دو, نہیں معلوم ہے تو بتا دو, مجھے نہیں معلوم ہے تم خود ہی معلوم کر لو, لیکن جھوٹ نہیں بولو. اگر وہ کنجوس ہے تو بتاؤ کنجوس ہے, اگر غصے باز ہے تو بتا دو غصے باز ہے, اگر اس کی تعلیم کم ہے تو بتا دو اس کی تعلیم کم ہے, جتنی ہوتی ہے بتا دو, اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو پوری عمر بتاؤ. یہاں پہ لوگ بہت عمر چھپاتے ہیں, کہ 50 سال کا ہوگا تو بتائیں گے 25 سال کا ہے. ایسی لڑکی کی عمر پوچھیں گے تو غلط بتا دیں گے کہ نہیں, تاکہ لوگ یہ کہیں ایسا نہ ہو رشتہ نکل جائے. وہ نکل ہی جاتا ہے عام طور پر, جھوٹ بولنے سے کیسے رشتہ ہوگا. لڑکی کی عمر کم بتائیں گے, تعلیم زیادہ بتائیں گے, چاہے اس کو میٹرک بھی نہ کیا ہو اس نے. تو یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. یہ جگہ موقع ایسا ہے کہ جہاں ایپ بتا دینا جائز ہے کہ مارکیٹ میں آپ کاروبار کر رہے ہیں اور نئے نئے کاروبار شروع کیا ہے, آپ کو نہیں معلوم مارکیٹ میں کون کون سی پارٹیاں اچھی ہیں, کون کون سی پارٹیاں خراب ہیں, کون کون سی دھوکے باز ہیں, کون کون سی دھوکے باز نہیں ہیں, اور کون سی پارٹی ایسی ہے کہ پیسے لے کے واپس نہیں کر دی. اور کوئی آپ سے پوچھنا چاہتا بھائی مارکیٹ کے بارے میں مجھے بتاؤ, تو جو جیسی بات ہے ویسی بتا دو, نہ اپنی طرف سے بڑھاؤ نہ اپنی طرف سے گھٹاؤ, جتنا آپ کو علم ہے بتا دینا چاہیے. یہ شرعی ضرورت ہے یہاں پر. یا جیسے کوئی گواہ گواہی دینا چاہ رہا ہے عدالت کے اندر, تو اس کی قاضی کو جج کو اس کی تحقیق کرنا جائز کہ یہ گواہ جو ہیں یہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں, کرائے کے ہیں یا بغیر کرائے کے, سب معلومات کرنا. اس کے بعد اگر جھوٹے ہیں تو ان کی شہادت کو مسترد کر دینا, اور اگر معتبر ہے تو ان کی شہادت قبول کر لینا. درست ہے, یہاں پہ بھی تحقیق کرنی پڑے گی. تو جہاں شرعی ضرورت ہو تو وہاں پر کسی کا عیب بتا دینے میں کوئی حرج نہیں. حضرات محدثین رحمہم اللہ, جو راوی حدیث روایت کرنے والے ہوتے ہیں ہر ایک کے بارے میں کوئی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ بندہ جس نے یہ حدیث روایت کی ہے یہ کب پیدا ہوا, کب اس کا انتقال ہوا, اور کن لوگوں سے اس نے حدیث پڑھی, اور کن کو پڑھائی, اور یہ کیسا آدمی تھا, نیک صالح متقی پرہیزگار تھا یا اس کے خلاف تھا. ساری ہندی کی چندی کر کے کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اس کا فائدہ یہ کہ جن حدیثوں کی روایت کرنے والے نہایت ہی نیک متقی پرہیزگار پارسا ہیں, اللہ والے ہیں, ثقہ ہیں, عادل ہیں, ان کی حدیث بڑی وزنی اور معتبر ہوتی ہے. اور جو جھوٹے اور من گھڑت حدیثیں بیان کرنے والے اور قابل اطمینان قابل اعتماد نہیں ہیں, ان کی روایت کم درجے کی ہوتی, وہ ضعیف ہو جاتی ہے بعض مرتبہ. وہاں پر بھی شرعی ضرورت ہے. اس لیے انہوں نے سارے راویوں کے حالات لکھے ہوئے, اور جیسا جس کے بارے میں پتہ چلا ویسے لکھ دیا. اب بعد میں جب کسی حدیث کی روایت کا کسی حدیث کے پرکھنا پڑتا ہے تو سند کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے راوی کیسے ہیں. اگر وہ حالات نہ لکھتے تو کیسے پتہ چلتا کہ اس کی روایت کرنے والے کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. تو جہاں شرعی ضرورت ہو بہرحال وہاں پر کسی کا عیب بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایسی ضرورتیں بہت کم ہوتی ہیں. زیادہ تر تو بلا وجہ بس عیب جوئی کرنے کی عادت ہوتی ہے, برائیاں کرنے کی عادت ہوتی ہے. جہاں بیٹھیں گے ایک دوسرے کی برائی کریں گے, جہاں بیٹھیں گے ایک دوسرے کی خرابیاں بیان کریں گے. اس سے یہ ہے غیبت, اور یہ ہے حرام, اور یہ ہے ناجائز. اس سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان لا الہ الا انت اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا ما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ دونوں جہاں کی سعادتیں عافیتیں اور برکتیں رحمتیں عطا فرما راحتیں عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما یا اللہ ہم سب کو بدگمانی سے یا اللہ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے اور غیبت کرنے سے اپنی پناہ عطا فرما یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما یا اللہ دیگر گناہوں سے بھی ہمارے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جس کی ہم سے غیبت ہو گئی ہے ہماری اور ان کی مغفرت فرما ہماری اور ان کی مغفرت فرما اور بخشش فرما یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت عطا فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما کفار و مشرکین کے یا اللہ شر سے ہم کو نجات عطا فرما کفار و مشرکین کے شر سے نجات عطا فرما اس ملک میں اپنے فضل سے حکومت صالحہ حکومت عادلہ قائم فرما حکومت صالحہ حکومت عادلہ قائم فرما یا اللہ دونوں جہاں کی راحتیں عطا فرما عافیتیں عطا فرما برکتیں عطا فرما خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما یا اللہ ہم سب خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین.